إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج اللہ کا نام لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 پر, جس پہ میں نے تقریباً 25 منٹ گفتگو کی تھی کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب کبھی ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاتے ہیں. تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی, اس آیت کو جو لوگ تقلید کے حق میں استعمال کرتے ہیں اس پر میں نے پازیٹیو انداز میں گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی یہ جو رکوع آنے والا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک 11 آیات کے اوپر, یہ قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے. اور آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں جو چند اہم ترین مواقع آئے ہیں گفتگو کے ان میں سے ایک ہے آج گفتگو. کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں عقائد اور نظریات کے حوالے سے جو ان آیات کے اندر آ رہی ہیں, لہذا فل اٹینٹیو ہوں اور ادھر ادھر بھی نظر رکھیں, جس کو نیند آئے اس کو جگا دیں. کوشش کریں گے کہ اپنا درس اسی طرح 55 منٹ کے اندر اندر مکمل ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو یہ زوم ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس پر بھی, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں؟ تو یہ آیت اسپیسیفکلی یہودیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے مسلمانوں کے غلبے کے ڈر سے اوپر سے تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ان کے وہی منافقت چھپی ہوئی تھی, جس منافقت نے ان کو عیسیٰ بن مریم کو ولد الزنا اور دجال کہنے پر مجبور کیا, اور اب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بھی اتر آئے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل اس قرآن پاک کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ہم ایمان لانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا زوم ہے, ان کو زوم ہو گیا ہے اس معاملے میں, حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. کیوں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے جا کے کرواتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به, جبکہ بے شک ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت سے تو کفر کرنا ہے, اور فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے جا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میثاق مدینہ کے معاہدے کے تحت اس وقت سب لوگوں نے جوائنٹلی یہ ایڈمٹ کر لیا تھا کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کا دم بھی بھرتے تھے, اور جب ان کے نظریات کے ساتھ, فرسودہ نظریات کے ساتھ یا نفسانی خواہشات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آ جاتے تھے, پھر اس کو قبول نہیں کرتے تھے, پھر کسی اور سے فیصلہ کروانے کے لیے چلے جاتے تھے. تو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی کھڑے ہیں وہ طاغوت ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلہ کروائے تو وہ طاغوت کے پیچھے لگے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو حکم یہ دیا تھا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور اللہ تعالی کے مقابلے پر شیطان کیا چاہتا ہے ان کے بارے میں, کہ ان کو بہکا دے اور گمراہی میں دور پھینکا ہے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم چھوٹ جائے گا پھر گمراہی میں انسان دور جا پڑے گا. تاویل عام کے اعتبار سے تو یہ آیت پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے, یا ان منافقین کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر اوپر سے ایمان لے آئے تھے, لیکن تاویل عام کے اعتبار سے, تاویل خاص کے اعتبار سے تو ان کے بارے میں, تاویل عام کے اعتبار سے پوری امت میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی اور ہستی کو لے کر آئے گا وہ اس کے اندر داخل ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان ہی سمجھتا ہو. جس کو یہ بتایا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اور وہ یہ کہے کہ نہیں میرا تعلق تو کسی اور مولوی کے ساتھ ہے میں اس کی بات مانوں گا, تو وہ سمجھ لے وہ بھی کسی درجے میں اس کے اندر فتوے کی زد میں آئے گا. ہم بخاری مسلم کے مقلد نہیں ہیں, ہم بخاری مسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہو سر آنکھوں پر, حدیث کی کتاب ہو, ان کی اپنی بات کتاب و سنت اجماع پر پیش ہو, اپنی بات ان کی نہیں, کتاب و سنت اجماع کے مطابقت میں ہوگی تو سر آنکھوں پر. اسی طریقے سے جتنے ائمہ ہیں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ان تمام کی کتابیں موجود ہیں, مسند امام احمد, الموتا امام مالک, مسند شافعی, ان کتابوں سے بات ہوگی. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ امام مالک کے ماننے والے اپنے زوم میں, جس طرح یہ اپنے زوم میں, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اور الموتا امام مالک میں چیپٹر ہے پورا کہ تمام نبیوں کی سنت ہے دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھا جائے. اب اتنا بڑا فراڈ مالکیوں کے ساتھ لگ گیا کہ امام مالک کی الموتا امام مالک میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ اکثر مثال دی جاتی ہے جی سارے ہی حق پہ ہیں, اتھے ہاتھ بنو, کھولو, اگے بنو, پیچھے بنو, پائی لکھا کتنے ہے. تو اس سے بڑا کیا بلنڈر ہوگا کہ امام مالک کی کتاب موجود ہے اور مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کتاب بھی کوئی نہیں ہے, اب جو مرضی ان کے ساتھ مسئلے منسوب کرتا رہے. تو اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم ہوئی, عیسیٰ بن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے, لیکن عیسائیوں کا ہم رد کریں گے. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر. نہیں مانتے اللہ کا بیٹا. ہم امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, سارے ائمہ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. مانتے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دین کے سچے خادم. اور نہیں کہ مانتے, ان کو نبی نہیں مانتے, ان کو معصوم نہیں مانتے, ان کو محفوظ نہیں مانتے. تو یہ بات ہے, یہ چھوٹی سی باریک بات ہے, اگر سمجھ آ جائے تو انسان کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے, جو اس لیے پتا ہے کہ میں بھی اس گمراہی میں 31 سال گزار کے آیا ہوں, کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گستاخی ہے اماموں کی, حالانکہ اصل میں گستاخی رسول اللہ کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. اور میں ایک بڑا ننگا جملہ بولنے لگا ہوں کہ پوری دنیا کے بزرگوں کی کوئی گستاخی کر لے سمیت صحابہ کے, کافر نہیں ہوگا. یہ متفقہ فتویٰ ہے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ صاحب کا. حرام کا مرتکب ہوگا, گناہگار ہوگا. طارق جمیل صاحب اپنی کئی لیکچرز میں کہہ چکے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے, تو کچھ دیوبندی ان کے خلاف ہو گئے. انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, صحابی کو گالی دینا حرام ہے, کفر تو نہیں ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. ہاں, جو صحابی کو کافر کہے گا وہ کافر ہوگا. تو پوری دنیا کے بزرگوں کا کوئی گستاخ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ گستاخ ہی ہوگا. اور جو رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا, پوری دنیا کے بزرگوں کو پوجنا شروع کر دے, ان کے نام اپنی مسجدوں کے باہر لکھ لے, اندر لکھ لے, دل پہ لکھ لے, زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو بقول آپ کے, اگر ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں. بقول آپ کے, عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں, کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو نہیں مانتے. وہ تو سمجھتے ہیں جب تک ان کو بیٹا نہیں مانیں گے گستاخ ہیں حضرت عیسیٰ کے. اسی طریقے سے جو جامد قسم کے مقلدین ہیں وہ جب تک ان بزرگوں کے بارے میں معصومیت یا محفوظیت کا عقیدہ نہ ہم سے منوا لیں, یعنی ہم ان کو نبی کے درجے پہ جب تک کھڑا نہ کر دیں, ان کی تسلی کوئی نہیں ہوگی. تو ان کو ایسا دین مبارک ہو, ہم ایسے دین کو بے دینیت سمجھتے ہیں اور طاغوت سمجھتے ہیں, الحمدللہ. اور جو بندہ بھی کتاب و سنت اجماع کو سٹڈی کرنے والا ہے وہ اسی رزلٹ پہ پہنچے گا. تو یہاں میں اسپیسیفکلی گفتگو کچھ کروں ان منافقین کے حوالے سے, بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسنالٹی موجود تھے اس وقت کافروں کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہماری بھی دو آنکھیں ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کی بھی داڑھی ہے, ہماری بھی داڑھی ہے, ہماری طرح یہ بازاروں میں بھی چلتے ہیں, ان کی بھی بیویاں ہیں, ہماری بھی بیویاں ہیں, تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. اب ایک انسان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلنا شروع کر دے. قربان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کہ اللہ نے کتنا کامل الایمان ان کو بنایا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن منافقین جو اس وقت تھے وہ بھی کسی نہ کسی انسٹنکٹ کے اوپر چل رہے تھے. ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کی پیروی کرنا شروع کر دیں, دیکھنے میں تو ہماری طرح. آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے آپ کی شخصیت نہیں ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت موجود ہوتی ہے. آج پروفٹ ہمارے لیے انسٹیٹیوشن ہے, اس لیے کوئی اس پر کلام نہیں کرتا. جس طرح محمد علی جناح فوت ہو چکے ہیں نا, ان کے بارے میں سارے پازیٹو ہیں. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو اگر چار بندے ان کے ساتھ ہوتے تو دس خلاف بھی ہو جاتے, کیونکہ موجود جو نہیں ہے وہ آپ. تو یہ آپ اس کو سمجھیں, اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ آپ کی شخصیت بھی سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے. اور انسان جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوسرے کے پیچھے چلے, آج آسان ہے اس کی نسبت, اس پر بڑا مشکل تھا. تو منافقین پر تین چیزیں بہت مشکل تھیں. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت, اس بندے کے پیچھے ہم جو یہ کہے اس کے لیے جان لٹا دیں ہم, یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے. اور بعض اوقات وہ ایسی بکواس بھی اپنے منہ سے نکال دیتے تھے کہ یہ تو خود سے بات کر رہا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے نازل ہونے کا انتظار کیا, اور اللہ نے برات سورۃ النور میں نازل ہوا. ورنہ آپ نے خود تو اشارتاً صحیح بخاری میں الفاظ میں فرما دیا تھا, اللہ کی قسم مجھے اپنی بیوی سے خیر کی امید ہے. نبی جب قسم کھا دیتا ہے نا تو اگلا مطلب آپ خود سمجھیں, اس کو یقین ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اس طرح نہیں استعمال کی کہ یہ بے قصور ہے, یہ ہے, وہ ہے, چھوڑ دو معاملے کو, اللہ کی وحی کا انتظار کیا. اور وہ واضح وحی جب نازل ہوئی تو پھر یہ معاملہ سیٹل ہوا, ورنہ لوگوں نے کہنا تھا اپنی بیوی کی باری آئی ہے تو یہ خود ہی لوگوں کو کہتا پھر رہے. تو یہ یاد رکھیں, شخصی ذات پہلی چیز, یہ منافقین پہ بڑی بھاری تھی. دوسری چیز, قتال کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا, جان دینا. اسلام کا سمم بونم, ہائیسٹ گڈ, ایپیکس, ذروہ سنام, کوہان, جو اونٹ کی کوہان ہے اس کو کہتے ہیں ذروہ سنام, وہ ہے قتال. اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا, یہ دوسری چیز ان پہ بڑی مشکل تھی. اس کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے, جو اندر سے ایمان ہو. خالی گلی ایمان کے دعوے اور نعرے لگانے والے تو نہیں چل سکتے. تیسری چیز ان کے لیے مشکل کیا تھی, ہجرت کرنا. کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کی جائے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیا جائے, اپنے سارے معاملات چھوڑ کے جو کچھ ہے جمع پونجی جتنی کچھ ہے وہ لے کر تو ہجرت کر دی جائے. یہ تینوں چیزیں ان پر مشکل تھیں, لیکن کامل الایمان مومنین پر الحمدللہ یہ تینوں امتحانات جب آئے وہ ثابت قدم ثابت ہوئے, صحابہ کرام علیہم رضوان الحمدللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ تین چیزیں ان کے لیے بہت مشکل تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پرٹیکولر منافقین کو ایڈریس کیا, اور یہ رکوع بہت اہم ترین ہے, اور یہ پھر گفتگو اب کئی رکوع تک چلے گی منافقین کے خلاف. تو یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا, صرف اس کو سمجھ آئیں گی جو دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگا ہوا ہے. اب ہم دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہتی ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, تو بالکل وہی صورتحال بنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت پیش کرے گا ان کو, اس کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو پتہ نہیں پاگل ہو گیا, اس نے باؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. صحابہ کو بھی لوگ یہی کہتے تھے. تو یہ ساری پریکٹیکل, تو اس کا پھر کلائمیکس آئے گا جا کر سورۃ النساء کی 80 آیت میں, مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لو ہاں بچہ سیدھا ہو جاؤں, تمہیں رسول وسلم کی اطاعت سے چیڑا ہے, جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہی اصل میں اللہ کی اطاعت کرے گا. فقد اطاع اللہ, بے شک اسی نے اطاعت کی. اور پھر اس کا کلائمیکس جا کے اپیکس وہ آئے گی سورۃ النساء کی 150 آیت, 150 آیت, چھٹے پارے میں پہلے صفحے پر آیت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں کٹر کافر ہیں, کٹر کافر, جو اللہ رسول میں فرق کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے, لا اللہ کی بھی پہ. تو آج بھی جو لوگ منکرین حدیث ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو پرویزی کہتے ہوں یا اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہوں, وہ بھی منکرین حدیث ہی ہیں نا. جن کو بخاری مسلم پیش کی جائے تو وہ کہہ دیے ڈڈے بڈے بزرگ پاگل ہیں, منکرین حدیث ہی ہیں نا, زبان حال سے تو یہی ہے نا. تو جائے منکرین حدیث ہوں, ان کے لیے بہت بڑا گاڑا فتویٰ, گوڑا قسم کا فتویٰ کہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں. اللہ اور رسول ایک آرگینک ہول ہے تعلیمات میں, میں یوتی رسولہ فقد اطاع اللہ, باقی خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے لیکن تعلیمات میں دونوں کی تعلیمات ایک ہے. تو اس موضوع پر میں نے بڑی ڈیٹیل سے تقریباً 1.5 گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کے تحت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس میں میں کافی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں, لہذا آج میں اس ڈیٹیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, بس صرف 3 حدیثیں میں بیان کروں گا اس کانٹیکسٹ میں. ایک تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے. آج بھی کسی کو چیک کرنا ہے نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہوں گے. پھر دوسری حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی ایسے کر کے, سیدھی لکیر, اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچی, جس کو ہم اپنے ٹیکنیکل لینگویج میں فش بون ڈائیگرام کہتے ہیں, ایک لکیر دائیں بائیں لکیریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیان والی لکیر تھی نا اس پر انگلی رکھی شہادت کی, اس کو یوں کھینچتے ہوئے قرآن پاک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي, یہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے, پھاڑ کے رکھ دیں گے, فرقہ بنا کے رکھ دیں گے اس راستے سے. یہ چاروں ہی ہاتھ پہ ہیں, رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک ہاتھ پہ ہیں. اور سنن ابن ماجہ میں جب یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور نے 4 لکیریں کھینچی ہیں, 2 ادھر اور 2 ادھر, اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں. یہ کہتے ہیں چاروں ہی ہاتھ پہ ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ سارے حق پر ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے ہوئے ہیں. ان بزرگوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرو, انہوں نے اپنے ایکسپرٹ اپینین دیے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان مسند امام احمد کے بھی الفاظ ہیں, ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ تمہیں رائے راست سے بہکا دیں گے, ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ نے وصیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ پکڑنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس تک صحیح بات نہ پہنچی ہو, تو اس کو غلطی لگ سکتی ہے. بڑے بڑے صحابہ کو غلطیاں لگیں, میں نے پچھلی دفعہ کتنی مثالیں دی تھی بخاری مسلم سے. غلطی لگنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا یہ برا ہے. اس کا فرق سمجھیں, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس پرفیکٹ ہے, باقی سب فالوور ہیں. لہذا یہ بعض کا بات کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے بھی تو رسول اللہ کی باتیں کی ہیں, تو وہ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے. تو وہ میں نے پچھلی دفعہ پھر کتنی مثالیں دی ہیں کہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے مدینہ حرم نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا مدینہ حرم نہیں ہے. فقہ نبی کا متفقہ مسئلہ ہے کہ مدینہ حرم نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں مدینہ حرم ہے. احمد بریلوی صاحب نے صحیح بغاوت کی فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ مجھے حدیثیں پہنچی ہیں, اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن میں اس مسئلے کو نہیں مانتا. آج الحمدللہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں. تو کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا؟ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ. تو ان ہستیوں کا احترام ضروری ہے, لیکن احترام کا مطلب ان کو پیغمبر نہ بنایا جائے. عیسیٰ بن مریم کا احترام ہے لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم نہیں کرنا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کافر ہو جائیں گے. چاہے توحید میں شرک کریں چاہے رسالت میں شرک کریں, ہے دونوں شرک کی قسم. شرک رسالت بھی, شرک توحید بھی, یہ دو ہی چیزیں ہیں. یہ جس کو سمجھ آ گئی اس کو لائف ٹائم. اور یہ چیزیں بعض کار کو, کسی کی داڑھی کالی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے, اور بعض کی چٹی ہو کے مر بھی جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور تیسری حدیث صحیح مسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتاب الایمان چیپٹر میں ہے, جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے, اگلے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہ میں نے کچھ گفتگو تمہیدن جو ہے وہ عرض کر دی. اب آگے لے کے چلتے ہیں اس کو آیت نمبر 61 سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, یعنی کتاب اور سنت کی پیروی کرو, اللہ کے پاس آؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, تو آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کرتے ہیں. اب اس کو آپ سمجھتے جائیں, یہ قرآن پاک کوئی 1400 سال پرانی سٹوریاں نہیں ہیں, یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. آج بھی جس کو چڑ ہو جائے گی نا حدیث پڑھ کے, تو سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی درجے میں اسی کا رشتہ دار ہے, عبداللہ بن ابی کا. اور کوئی مسلمان جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی. ہاں مولوی کرتے ہیں کیونکہ مولویوں کو پتا ہوتا ہے, عوام بچاری کو کوئی نہیں پتا. اب میں 31 سال بریلوی تھا, مجھے نہیں پتا. جو منیم بھی رام ساروں کے ساتھ رام ہے, مجھے نہیں تھا پتا. ہمیں تو زوم تھا کہ ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں, محب رسول ہیں, ہمارے سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے. لیکن جب پتا چلا کہ نہیں, محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں کچھ. محبت اپنی جگہ صحیح, وہ تو بنیاد ہے, اس پہ پھر آگے بلڈنگ بھی کھڑی کرنی ہے تقاضوں کی. کہ تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کسی کی بات بلند نہ ہو, ورنہ اعمال برباد کر دیجیے. تو کافر جو ہیں وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کتاب کی طرف آؤ, سنت کی طرف ہو, تو وہ جو ہے وہ بھاگتے ہیں اسے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت, کس وجہ سے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تکلیف آ جاتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تھا منافقین کو. ثم جاءوك يحلفون, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر ہم گئے بھی تھے طاغوت کے پاس فیصلہ کروانے تو ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سالوں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے, اس لیے ہم آ جاتے ہیں. يحلفون باللہ, قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی, ان اردنا الا احسانا وتوفیقا, اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا قصد تو نہیں تھا مگر بھلائی کا اور باہمی مصالحت کا, اس لیے ہم ان سے بھی جا کے ملتے ہیں اور ادھر بھی آتے ہیں. جس طرح آج ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو اس لیے ملتے ہیں. کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ذرا تعلقات ٹھیک رہے, ورنہ ہے تو غلام ہے ان کے اور جا کے بھی ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے. ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فاعرض عنہم, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرمایا. اللہ کو پتا ہے, اللہ چاہے تو آج آپ کو بتا دے اور بعد میں منافقین کے نام بتا بھی دیے غزوہ تبوک کے موقع پر. تو ابھی آپ چشم پوشی ان سے فرمائیے. وعظہم, اور ان کو نصیحت کیجئے. ایک اچھا استاد تربیت کر رہا ہے اپنے شاگرد کی کہ بجائے فتویٰ بازی کے اترنے کے پازیٹیولی ان کو ایڈریس کرے اور واضح کرے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کریں جو بڑی بلیغ ہو, بڑی خوبصورت انداز میں ان کو پیار سے محبت سے علیحدہ سمجھا دیں. آج ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے, دیوبندی ہے, لذیذ ہے, شیعہ, ایون قادیانی ہے, قادیانی بھی بچارہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے تو قادیانی ہے. اب وہ جب تک اہل سنت کے پاس آئے گا نہیں, اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کو بھی پیار محبت کے ساتھ دعوت دیں, اسلام کی طرف ان کو مائل کریں کہ یہ اسلام ہے اصل جو کتاب و سنت میں موجود ہے. تو جس کو جہاں جہاں غلطی لگی ہوئی ہے پازیٹیولی ایڈریس کیا جائے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اچھے مبلغ کا. اول بلیغ, مؤثر انداز میں گفتگو کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اب وہ بات ذہن میں رکھیں, ان کے لیے شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی. اس کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ, اس کے بھی دو کان میرے بھی دو کان, ہم ایک بندے کے پیچھے کیسے چلیں؟ اکثر کافر کہہ بھی دیتے تھے نا, یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. کوئی شک نہیں بشر تو ہے لیکن تمہاری طرح کے تو نہیں ہے. ان کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. امام کعبہ کے بھی پسینے سے بدبو آتی ہے, صحیح طرح ابوبکر کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے. یہ تو ان کا معجزہ ہے. تو تیرا پسینہ ان کا پسینہ برابر تو نہیں, انسان ہے لیکن مرتبے میں ہماری طرح کے نہیں. اسپیشل پروٹوکول. آپ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے, بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. آپ وسلم پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, ادھر آنکھ نہیں تھی لیکن پیچھے نظر آتا تھا آپ کا معجزہ. ہم تو سامنے بھی نہیں صحیح دیکھ سکتے. تو وہ کہتے تھے ہماری طرح انسان ہے. سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ وہی نازل ہوتی تھی. اس سے بڑا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم سے اطاعت کروائی جا رہی ہے تو اللہ کے اذن سے ہے. جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر تم زیادہ کھٹپینچ کیوں بنتے ہو؟ یہ شیطانی توحید ہوگی. پھر رسولوں کو چھوڑ کر جو توحید ہوگی وہ شیطانی توحید ہوگی, وہ رحمانی توحید نہیں ہے. جب اللہ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی رسول اللہ کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, اب یہ کلائمیکس آیا اس کا کہ یہ ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نمبریاں کرتے تھے, فیصلے طاغوت کے پاس لے کے چلتے. یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے, طاغوت کے پاس فیصلے لے کے جاتے تھے اور پھر کہتے تھے ہم تو مصلحت کے لیے وہاں گئے. تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. یہ ظالم, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, اور اگر یہ جب لوگ ظلم کر ہی بیٹھے تھے طاغوت کے پاس جا بیٹھے تھے, ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ آ جاتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس. فاستغفر اللہ, اور پھر اللہ سے معافی مانگتے. واستغفر لهم الرسول, اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساتھ ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی وسیلہ آپ کے ساتھ ہوتا ان کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے. یہ ہے صحیح شخصی وسیلہ کہ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی کی تھی, حقوق العباد کے اعتبار سے بھی ان سے بخشوانا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے یہ ظلم کیا طاغوت کے پاس گئے, ان کو چاہیے تھا معافی مانگنی تھی, پھر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ سے معافی مانگتے, رسول اللہ شفاعت کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم فرمانے والا پا لیتے. تو یہ وہ مبارک آیت ہے جس میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ کس طریقے سے توبہ کریں گے. اب یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے آپ کو کنٹیکسٹ میں پتہ چل گیا کہ یہ آیت کس پرٹیکولر واقعے کے بارے میں ہے کہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تھے. اب کچھ لوگ اس آیت کو تاویل عام کے اعتبار سے آج تک ویلڈ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج بھی اگر کسی شخص نے گناہ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پہ چلا جائے اور وہاں جا کر یہ آیت پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کر دیں. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لانے والے دو گروہ، بریلوی اور دیوبندی، ان کا عقیدہ ہے. شیخ ذکریہ صاحب نے بھی فضائل حج میں اس کو ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں قبر رسول پر جائیں تو کہیں اسألوک شفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت مانگتا ہوں، ولیعاذ باللہ تعالی. بریلویوں کا بھی یہ عقیدہ. اب یہ عقیدہ وہ اس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس آیت کا شان نزول آپ خود سمجھ لیں کیا چل رہا ہے، اور اگر اس کو تاویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیوں سے کوئی ثبوت بھی چاہیے. ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کتاب و سنت سے رزلٹ نکالنا شروع کر دے. ہمیں کوئی حق نہیں، اگر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس آیت کا وہ مفہوم لیا ہم لینے کے لیے تیار ہیں. کتاب و سنت اجماع تینوں حجت ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. یہ صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن وہاں سے کوئی دلیل تو پیش کریں، اس کے الٹ دلیلیں ملتی ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں ملتی. لہذا ہمارے اہل سنت کہلانے والے یہ جو دو گروہ ہیں، ان کے علماء نے یہ جو نظریہ اس آیت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے یہ قطعاً کتاب و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے. اس میں ایک ضعیف ترین روایت، منقطع روایت پیش کی جاتی ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 774 ہجری تفسیر ابن کثیر میں لے کے آئے. تو پہلی بات تو کلیئر ہے، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر طبری ہو، یا کوئی اور دنیا کی تفسیر ہو، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی وہ ایکسیپٹ کریں گے، جس کی نہیں ہوگی نہیں مانیں گے. اب تو ان آیات کے پڑھنے کے بعد تو ابھی تو اس کا کلائمیکس آگے آنے والا ہے، اس پہ میں نے انشاءاللہ تقریباً 20-25 منٹ گفتگو کرنی ہے. اس کا کلائمیکس آنے والا ہے آگے، کہ یہ چیز اب چھوڑ دیں کہ کس نے کیا کہا اور کس کو کتنے لوگ کیا سمجھتے ہیں. اب پاکستان میں بریلوی اکثریت میں اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں جو بندی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں، ایران میں رافضی زیادہ ہے وہ اپنے آپ کو سواد اعظم سمجھتے ہیں، سعودی عرب میں اہل حدیث زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سواد اعظم سمجھتے ہیں. یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی، اور یہ انتہائی نان سائنٹیفک اور انلٹریٹ قسم کی بات ہے کہ ان چیزوں پہ فیصلے ہونے ہیں. کتاب و سنت پہ فیصلہ ہونا ہے. 1000 جاہل ایک طرف کٹھے ہو جائیں اور ایک عالم ایک طرف ہو تو وہ عالم کی بات مانی جائے گی کتاب و سنت کے مطابق اگر کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اس کی بھی نہیں مانی جائے گی. تو اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں اور پھر واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا شیخ ذکریہ صاحب فضائل حج میں بھی اور فضائل درود کے اندر یہ واقعہ لے کے آئے. یہ دیوبند کی بہت بڑی تبلیغی جماعت ہے، ان کے یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. اور بریلویوں کے اندر الیاس قادری صاحب نے خزانے سنت لکھی ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کی سنتے اور اداب. یہ دیکھیں، مصافحہ اور معانقہ کی سنتے اور اداب، اس چیپٹر میں یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں. شیخ ذکریہ صاحب بھی تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی ایک صوفی تھے، وہ مصر تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے حاضری کے لیے. انہوں نے کچھ عربی کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ بھی شیخ ذکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانہ مبارک پہ حاضری دیتی تھی، اور اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں اس کو بوسا دوں. تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا، ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہ کہتے ہیں ان کو چوما انہوں نے، شیخ احمد رفائی نے، اور ساتھ پکی مور لگا دی کہ ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے. تا
تاکہ سارے سہم جائیں گے اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. خواب نہیں بیداری. 90,000 کا مجمع موجود تھا وہ کہتے ہیں جنہوں نے اس منظر کو دیکھا. 90,000 خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا نا, خواب کا ذکر نہیں ہے, بیداری میں. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ واقعہ ہے 555 ہجری کا وہ کہتے ہیں. آج چل رہی ہے 1433. آج سے کتنا پرانا, 900 سال. آج سے بھائی میرے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا. 900 سال تو چھوڑ ہی دیں. یہ 1955 کے بعد جو توسیع ہوئی ہے تو آپ کچھ لوگ آتے ہیں. تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. وہ کتنا بڑا ہاتھ مبارک نکلا ہے جو 90,000 لوگوں نے دیکھ لیا. سب جھوٹ, جھوٹ کا پلندہ. یہ واقعات اگر ہونے ہوتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی قبر مبارک والے حجرے سے حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہار باہر نکال لیتے کہ عائشہ نہ نکلو. نہیں, سب سے زیادہ حقدار تھی حضرت عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بعد میں ملاقات کرتے. 47 سال قبل والے حجرے میں رہی ہیں, 58 ہجری میں وفات ہوئی ہیں. ایک ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر میں. یہ صحابہ کے بارے میں آپ کو کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ملیں گے, اس لیے کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں. ایک واقعہ حافظ ابن کثیر لے کے آئے, میں بتا دیتا ہوں جس کی بنیاد پہ کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ایک عرابی جو ہے, ایک پینڈو صحابی تھا, کوئی صحابی کا لفظ نہیں لکھا, عرابی لکھا ہوا ہے, پنڈ کا رہنے والا عرابی, وہ قبر رسول پر حاضر ہوا. اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے, اور بڑے شعر وغیرہ پڑھے. ادھر اس کو نیند آ گئی تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تجھے بخش دیا گیا. اس کی کوئی سند حافظ ابن کثیر نے بیان نہیں کی. ایک واقعہ لکھ دیا, سند بھی بیان نہیں کی. تو بغیر سند کے تو بھائی میرے حدیث بھی قبول نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ یہ واقعات قبول ہو. حافظ ابن کثیر نے اگر یہ لکھا وہ اللہ کو خود جواب دیں گے, ہم ان کی طرف سے کوئی ریسپانسیبل نہیں ہے. وہ خود جواب دیں, لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. بخاری مسلم میں متفق حدیث ہے, جو مر گیا اس کو برا مت کہو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. اچھا تھا تو جنت میں ہے, برا تھا تو دوزخ میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی برائی نہیں بیان ہونی. جو جو امت کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے وہ تو بیان ہوں گی, کس نے کہاں کہاں پر علمی خیانت کی. اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہے تو ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا ہے, آج تک چھپ رہا ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہم تو بیان کریں گے کہ لکھا ہوا ہے, یہ چھپ رہا ہے. یہ بیان کرنا اگر گستاخی ہے, یہ بیان کرنا عین ایمان ہے کہ بتایا جائے کہ کن کن لوگوں نے امت کے ساتھ کھلواڑ کیا. تو وہ واقعہ لے کے آئے, یہ بے سند واقعہ. ایک سند کے ساتھ بھی موجود ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن بیہقی کے اندر. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ قبر رسول پر کوئی حاضر ہوا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آ کر عرض کی اور آگے اندر سے آواز آئی. اور یہ اس حدیث میں آمش مدلس ہے, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا متفقہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے. آمش مدلس ہے, آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. یہ متفقہ محدثین کا فیصلہ ہے. اگر اس کو نہیں مانا جائے گا پھر کئی مسئلے صحیح ثابت ہو جائیں گے جن کو ہم غلط کہتے ہیں. مثلا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سند صحیح ہے لیکن ایک اسی سکم کی وجہ سے ضعیف ہے. وہ سند بالکل ٹھیک ہے, راوی سارے صحیح ہیں, لیکن تدلیس کا مسئلہ ہے اس میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف نہ بیٹھو کہیں پر. اعتکاف مسجد نبوی, بیت المقدس اور خانہ کعبہ شریف. یہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے. سفیان بن عیینہ بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں, لیکن انہوں نے ان سے روایت کی ہے. تو تدلیس کا یہ رول ہے, اگر سما کی تصریح نہ ہو ان سے روایت ہوگی تو وہ ضعیف ہوگی. بخاری مسلم میں آنے والی روایتیں صحیح ہیں کیونکہ ان کی سما کی تصریح بھی امام بخاری مسلم ساتھ لے کے آئے. بخاری مسلم سے باہر جو روایتیں ہوں گی ان کی سما کی تصریح بھی ڈھونڈنی پڑے گی, تو ہم مان لیں گے پھر. تو آج تک تو کوئی نہیں ملی کسی کو, لہذا یہ کوئی دلیل نہیں. اب میں وہ دلیل لیتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء چیپٹر میں موجود ہے. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1010 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر آتے اور کیا کہتے, اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو لے کر آتے تھے تیری بارگاہ میں اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان کے چچا دعا کرتے اور بارش نازل ہو جاتی. اب سیدنا عمر یہ بھی تو کر سکتے تھے, قبر رسول پر چلے جاتے جس میں شیخ ذکریہ صاحب نے, الیاس قاضی صاحب نے لکھا ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خالی مشتوں میں مان علی صحابی لے کر لکھ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے وہ روح افزا نہیں بن جائے گی. سارے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, قادیانی بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. منج ہمارا وہی ہے. اہل سنت وہ نہیں ہوگا, اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانے گا. اب سیدنا عمر نے کیا عقیدہ دیا, حالانکہ سیدنا عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میری ریکویسٹ پہ پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں, تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اپنا ہار باہر نکالے قبر مبارک سے, میں پیالہ لے کے آیا ہوں. جس نے شیخ ذکریہ صاحب الیاس قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے گستاخانے رسول. سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا تھا, انہوں نے کیوں نہیں ہاتھ باہر نکلوایا؟ یہ ساری شیطنتیں بعد میں آئی ہیں, فتنے ٹوٹ پڑے امت پر. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک میں موجود ہوں صحابہ پر فتنے نہیں ٹوٹیں گے, میری وفات کے بعد میرے صحابہ پر فتنے ٹوٹیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے. جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے دنیا سے امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور پھر دیکھیں کیسے فتنے ٹوٹیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں, میں نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو الحمدللہ کر دی. اب یہ اگلی 6 آیات پر باقی جو ہمارے 20 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں وہ گفتگو ہونی ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں بھی جب میں آخری آیت پہ پہنچوں گا تو میں کچھ چیزیں بیان کروں گا. ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, کیا محبت والا انداز ہے, تیرے رب ہونے کی مجھے قسم, لا یؤمنون, یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. اور آج کے دور میں کیا ہوگا؟ کتاب اور سنت, اور سنت وہ جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو. آج ہمارے سامنے نبی صلی موجود نہیں, لیکن آپ ایز اے انسٹیٹیوشن آج موجود ہیں کہ آپ کی تعلیمات موجود ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور فیصلہ بھی خالی مان نہ لیں, اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرے کہ یہ کیا رسول اللہ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے حدیث آ گئی. یہ نہ دل میں بھی وہ یسلیمو تسلیما, اور پھر اس کو سر تسلیم خم کر دیں, دل و جان سے تسلیم کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام, اپنا حاکم مان لیں. ولو انا کتبنا, اس پر میں گفتگو کروں گا جب یہ پورا رکوع مکمل ہو جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ. ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم, اور اگر بالفرض ہم ان پر یہ بات فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, جس طرح یہودیوں پر ہوا تھا پہلے کہ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا, ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے آپ کو قتل کرو, اپنوں کو قتل کرو. 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے, ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے چن کے بندے قتل کیے تھے جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس بڑے لیول کا امتحان ان پر آ جاتا, یہ تو چھوٹے چھوٹی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس بڑے لیول کا اگر امتحان آ جاتا, اخرجوا من دیارکم, یا ان کو کہا جاتا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو, ہجرت کر جاؤ, ما فعلوه الا قلیل منهم, تو ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا مگر بہت تھوڑے لوگ. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم, اور اگر یہ وہی کریں کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. وہ اشد تثبیتا, اور اسی طرح سے سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو بھی فالو کریں, بڑے تو امتحانات ان پہ بھی آئے نہیں ہیں. یہاں میں وہ بھی بات بیان کر دوں جو پچھلی آیت کے حوالے سے کچھ ضعیف روایتوں میں قصے کہانی کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کر دیا تھا, تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی فلا وربک لا یؤمنون حتا. تو وہ روایت بالکل بے سند ہے, بالکل ضعیف روایت ہے, کوئی ایسا واقعہ کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد جو ہے وہ سیدنا زبیر کہتے ہیں یہ آیت میرے معاملے میں نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مسلمان, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن ہے منافق تھا, اس کا اور حضرت زبیر کا آپس میں جھگڑا ہوا رضی اللہ تعالیٰ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دے کر حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ انصاف کے ساتھ. اس نے آگے سے کہہ دیا آپ نے تو اپنی رشتے داری کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا, اتنی بڑی اس نے بکواس کر دی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وہ ناانصاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفقت والی عادت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پر اس کی کوئی نقیر نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب. یہ شان نزول ہے اسے. وہ جو حضرت عمر والا واقعہ نا کہ وہ پہلے ایک مسلمان اور اس کا منافق کا جھگڑا ہوا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پھر سیدنا ابو بکر کے پاس, سیدنا عمر نے گردن کاٹ دی, تو یہ کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, تو اس وقت ہم عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے چلے جاتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور پھر ہمیں ان کو ضرور پہنچا دیتے صراط مستقیم تک. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک ہی راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, راستے نہیں ہیں, ایک راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, راستہ وہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے. رسول اللہ کے علاوہ اگر کوئی مانے کہ کسی اور کو راستہ دیا گیا ہے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے, راستہ صرف نبی کو دیا جاتا ہے. تو اب ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے ہر وقت میں امت کا جو نبی ہے وہ, اس کے اندر کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا. اور آپ سنوں گی بخاری اور مسلم میں متفق الحدیث ہے کہ 30 جھوٹے دجال قیامت تک پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, اور یہی حدیث ابو داؤد میں, اس میں آگے الفاظ ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی. تو یہ مختلف شکلوں میں دجال آتے رہیں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, یہ آ رہی ہے کلائمیکس, جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اب یہاں وہ کلیئر بھی ہو گیا, صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا. نیک لوگوں کا راستہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ نے دیا, اس پر جو چلے گا وہ فالوور ہوگا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری. اجماع کو حجت ماننا, اللہ رسول کو ماننا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا صحیح حدیث ہے المسند الحاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کا اجماع حجت ہے, چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج ہو جائے, قیامت تک کے لیے حجت ہے اجماع. امت پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی, جس طرح قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہے. تو جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. مِنَ النَّبِيِّينَ, کون لوگ ہوں گے وہ؟ یہ اب صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا پھول جو ہے یہاں پر کھل رہا ہے. کون کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ, نبیوں میں سے تمام انبیاء اکرام, والصدیقین, اور صدیقین یہ ولایت کا اونچا ترین درجہ, جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں. والشہداء والصالحین, اور شہید اور نیک لوگ. شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو, جو گواہی دیتا ہے. جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہا ہے وہ شہید ہے, لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے, کہ میں اللہ کو حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. تو شہید کا مطلب گواہ. تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ترین شہید ہوتا ہے. ویسے جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہ شہید ہے. ہم پہلے بھی اس پر بتا چکا ہوں قرآن پاک سے کہ یہ امت جو ہے وہ شہید بنائے گی, یہ شہید امت ہے, پوری امت علی الناس سارے لوگوں پر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں. والصالحین اور نیک لوگ, وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی. ذلک الفضل اللہ یہ ہے اللہ کا خاص فضل, فضل من اللہ اللہ کی طرف سے خاص فضل, وکفا باللہ علیما اور اللہ تعالی کافی ہے جاننے والا. تو یہ اب قرآن پاک آپ بند کر دیجئے, باقی جو تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے اس میں میں اسی آیت پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے. کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ اطاعت رسول کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے, اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کیا ہے. کیونکہ اس معاملے میں دونوں طرف پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے, اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اطاعت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے, اور محبت والی جو روحانی چاشنی ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے. تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں, اہل سنت فرقہ نہیں منہج, اہل سنت منہج وہ درمیان میں ہے, اعتدال پر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں. اور اس میں وہ آیت جو سورہ الزاریات کے اندر موجود ہے آیت نمبر 49 کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر غور و تفکر کرو. اس آیت کے تحت آپ اگر غور کریں گے تو کافی چیز انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہیں, باقی بھی چیز جوڑوں کی شکل میں, علم اور عمل یہ جوڑا ہے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. خالی علم بھی کسی کام کا نہیں, خالی عمل بھی کسی کام کا نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت بھی کرنی ہے برائی سے روکنا, یہ بھی جوڑا ہے. اسی طریقے سے محبت بھی ضروری, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری, یہ بھی ایک جوڑا ہے. تو یہ جوڑوں کی شکل میں ساری کتاب اور سنت, یہ بھی ایک جوڑا ہے. دو انڈیپینڈنٹ سورس ہیں, کتاب بھی اور سنت بھی, اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی, ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتے بناتے پھر رہے ہیں آج کل لوگ, صحیح حدیث سے جو ڈرائیو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں, کسی ایک چیز سے بھی انکار نہیں کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 24, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور فرمایا کہ یہ 8 وہ دنیا کی چیزیں ساری, تمہارے کاروبار, تمہارے کھیت, تمہارے جانور, تمہارے یہ ہیرے جواہرات جو تم نے جوڑ رکھے ہیں, یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ لگتے ہیں, ان کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہے, تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, ان سے محبت نہیں کرتا. تو محبت بہت ضروری ہے, محبت بھی ضروری ہے, اطاعت بھی ضروری ہے. تو اب یہ ڈیفینیشن سمجھ لیجیے, عبادت جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت. محبت الہی پلس اطاعت الہی از اکول ٹو عبادت, اور اتباع رسول یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے, محبت رسول اور اطاعت رسول. اور قرآن میں کیٹاگوریکل مینشن ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, دل سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے. تو محبت اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, تب ہوگی اتباع. اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کھول کے دیکھیں, سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی تھی, کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یا پیشاب کیا تھا, اگلی دفعہ جب اکیلے جاتے تھے جب بھی انہی جگہوں پر رکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا, حکم فرمایا ہوتا تو اطاعت ہوتی, حکم نہیں فرمایا, یہ محبت تھی. تو خود چیزیں خود بخود اٹاپ. لہذا یہ جھگڑے اب ختم ہو جائیں گے. کوئی بندہ کہتا ہے جی ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے, محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے, آپ تو صرف پگڑی بھی استعمال فرماتے تھے, ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے, اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسعت نہیں تھی تو آپ نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہے. اگر ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے تو ہمیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ محبت میں جب آئیں گے پھر سارا کچھ کرتے چلے جائیں گے. تو محبت پلس اطاعت, یہ دونوں چیزیں پیدل میں چلیں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, عبداللہ نامی ایک صحابی تھے, شراب عادتن پیتے تھے, کوڑے لگائے گئے, کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اس پہ لعنت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ شراب پیتا پھر اس کو کوڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, فرمایا اس پر لعنت نہ کرو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ محبت بہت بڑی دولت ہے. یہ بات یاد رکھیں, اس دوران اگر کسی سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے اس پر لعنت نہیں کی جائے گی. اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں محبت رسول میں, ان کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے, ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. ان کی پتہ نہیں وہ محبت کتنی غالب تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی. ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے؟ آپ اس نے لعنت سے منع فرمایا کہ لعنت, تو لعنت تو کسی پہ بھی نہیں کرنی. یزید سے مجھے سخت ویر ہے لیکن میں اس پہ لعنت کا بھی قائل نہیں ہوں. وہ کلمہ گو جو مسلمان ہے اللہ خود جواب دے, لعنت نہیں کسی پر کرے گا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وضو فرما رہے تھے, صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ سے ان کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اپنے جسم پر مان لیتے تھے, حتیٰ کہ آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ آتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے لے کے مان لیتا تھا اپنے جسم پر, اتنا احترام. لیکن جہاں چیز توحید سے ٹکرائی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرما دیا. وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر نجدیوں کے شہر میں گئے, کوفی نجدیوں کے, آج تک امت بھگت رہی ہے کوفیوں والی چیزیں, تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے قیاس کیا, قیاس ہی کیا نا جی, اس پر قیاس کیا, اجتہاد کیا, تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے. تو قیاس صحابی کا بھی ہو اگر کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ بہت بڑی مثال ہے, ہم قیاس اجتہاد کے قائل ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ, پہلے نمبر پر کتاب, پھر سنت, پھر اجماع اور پھر قیاس اور اجتہاد, اور وہ بھی کسی تک فکس نہیں. قیامت تک قیاس جاری ہے, اجماع بھی جاری ہے. آج کے جو ایشوز ہیں یہ مسئلے تو ہمارے بزرگوں کے خوابوں میں نہیں تھے آئے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی جو آج کے مسئلے ہیں. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, آزادی پیوند کاری کا مسئلہ, یہ مسئلے کہاں قرآن حدیث اور ہمارے صحابہ تابعین کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اجتہاد کیا مت تک جاتے ہیں. تو آج اگر علماء کوئی فتویٰ دیتے ہیں ان کے فتوے کو چیک کیا جائے گا. پاکستان میں کئی علماء جنہوں نے سود کو بھی حلال کر دیا اسلامک بینکاری کے نام کے اوپر. تو مولویوں سے آپ جو مرضی فتویٰ لے لیں. تو یہ بات یاد رکھیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا قیاس کتاب و سنت اجماع سے ٹکرا تو نہیں رہا, پھر مانیں گے. تو آج اگر مولانا تقی عثمانی صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا مولانا طارق جوہری صاحب یا اسی طریقے سے زبیر علی زئی صاحب کو فتویٰ دیتے ہیں تو کیا ہم ان کے اس فتوے کو مان کے ان کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو مان کے بریلوی, جو بندی یا حنفی جو ہیں وہ کیا تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ نہیں. تو اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اگر کوئی فتویٰ مانتا ہے کتاب و سنت اجماع کے مطابق تو ان کا مقلد نہیں ہو جائے گا, ورنہ تو اب سب لوگ آج کل تو ان بزرگوں کے مقلد ہیں. تو قیاس اور اجتہاد قیامت تک جاری ہے لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہ ہو. جو المسند ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ 22,990 نمبر اثر سیدنا عمر کا موجود ہے, جب کبھی پرابلم ہو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول میں نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو، اور اجماع نہ ملے تو پھر اجتہاد کر لو، مقلد نہ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا حضرت عمر نے، اجتہاد کر لو. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے مسئلہ پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے، لیکن اہل علم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے، بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں، اہل علم سے پوچھو کہ کتاب و سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بتائیں. تو یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا. اہل سنت کتاب اللہ، سنت، اجماع، پھر اجتہاد، اور اہل بدعت پہلے نمبر پر اجتہاد کو لے کے آتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو بعد میں. اس پر میں نے ابھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 8 حدیثیں بیان کرنی ہے، لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا 8 حدیثوں کے ذریعے کہ محبت اور اطاعت، اور اس کا ایک آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا کہ کہاں پر بات جا کے رکتی ہے، کہ خالی محبت یا خالی اطاعت، کیا دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، اور آپٹیملی ہم کہاں تک پہنچیں گے صحیح حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالی اس کو سمجھیں گے. جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے معاف کر دے، کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.